الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نماز اور سچے نمازی مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں نماز کے فضائل نماز کی اہمیت نماز کی برکتیں اور نماز کے دینی دنیاوی فوائد الحمدللہ اس سلسلے میں کسی بھی سچے نمازی کی حکایت جو نماز سے تعلق رکھتی ہے اور آخر میں اس میں ہم شامل کرتے ہیں نماز کے طبی فوائد میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نماز کے کیا کیا فائدے ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں آئیے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالی سے کوئی حاجت طلب کرو تو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آغاز کرو کہ اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ اس سے دو حاجتیں یا دو سوال کیے جائیں اور وہ ایک کو پورا کر دے اور دوسرے کو چھوڑ دے مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کریں کوئی دعا کریں اپنی ضرورت کا سوال کریں تو درود پاک سے آغاز کیا جائے کہ جب ہماری دعا کے ساتھ درود پاک شامل ہو جائے گا تو جہاں رب کریم درود پاک کو قبول فرمائے گا اس کے صدقے درود پاک کے وسیلے اور درود پاک کی برکت سے اللہ کریم ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے گا اور ہماری حاجت کو پورا کر دے گا مدنی چینل کے ناظرین تو ہم اپنی دعاؤں کو آداب کے ساتھ اگر مانگیں گے اور بالخصوص ہم درود پاک کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں جلد قبول ہوں گی اور اس کی برکت سے ہمیں انشاءاللہ تعالی بہت ساری ہماری پریشانیاں مسائل حل ہو جائیں گے آج لوگ اپنی حاجتوں کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مگر دعا نہیں کرتے اور اگر دعا کرتے ہیں تو طریقے سے نہیں کرتے اس کے آداب کے ساتھ نہیں کرتے درود پاک نہیں پڑھا جاتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کا آغاز اپنی حاجتوں کا سوال درود پاک کے ساتھ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں پر ضرور نظر رحمت فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارا جو ٹاپک ہے نماز اور سچے نمازی والے سلسلے میں ٹاپک متبرک مقامات میں نماز ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ انداز رہا ہے اولیاء اللہ کا یہ انداز رہا ہے مسلمانوں کا یہ انداز ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ برکت والی جگہوں پر جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں اور اس لیے تاکہ قبولیت کی امید بڑھ جائے اور برکتوں کا نزول بڑھ جائے اور بخشش کا ذریعہ ہو جائے آئیے ہم اپنے سلسلے میں کسی نہ کسی سچے نمازی کی حکایت بھی شامل کیا کرتے ہیں آج جو حکایت ہم شامل کر رہے ہیں یہ حکایت ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے اس کا تعلق ہمارے اس ٹاپک سے ہے کہ برکت والی جگہ پر جا کر نماز پڑھنا آئیے سنتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا نیک لوگوں کا معمول کیا ہوا کرتا تھا یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ جو خود بڑے بڑے اولیاء ہوا کرتے تھے وہ دیگر اولیاء کے مزارات پہ جایا کرتے تھے برکتیں حاصل کرتے تھے اپنی حاجتیں وہاں لے جایا کرتے تھے اور صاحب مزار کے وسیلے سے رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے اپنی حاجتیں پوری جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے آئیے آج جو حکایت ہم شامل کر رہے ہیں وہ حکایت ہے امام شافعی جی ہاں محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے سچے نمازی تھے سبحان اللہ، آپ کی عبادت مرحبا، آپ کی تلاوت قرآن مرحبا، آپ کی دین کی خدمت مرحبا، آپ نے کتنا دین کا کام کیا اور دنیا کے اندر آپ نے جو ہے وہ دین کو عام کیا، آپ کے شاگردوں نے عام کیا، چھکا ہنسی کے بعد سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، وہ فقہ شافعی کے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، اور بڑے بڑے محدثین امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جتنے بھی سلف صالحین ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ کسی نہ کسی امام کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ آج بھی اکابرین، الحمدللہ مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے تو کسی امام کی رہنمائی میں کرنا ہے، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کوئی الگ سے کوئی شے کا نام نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ نامعلوم چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہی تقلید ہے کہ کسی امام کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ عمل کرنا۔ عمل تو قرآن و سنت پہ کرنا ہے، مگر کسی امام کی رہنمائی میں کرنا ہے۔ تو آئیے، فقہ کے جو مشہور چار امام ہیں، ان میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا تذکرہ سنتے ہیں۔ آپ متبرک مقام پر کیسے جاتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے، آئیے سنتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، فتاوی شامی، جس کا اصل نام رد المختار ہے، یہ در مختار کتاب کی شرح ہے۔ اور آپ غور کریں کہ یہ جو در مختار ہے، یہ متن ہے، اس کی شرح رد المختار ہے، جسے فتاوی شامی کہتے ہیں۔ اور فتاوی شامی جو ہے 10 جلدوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس فتاوی شامی کتاب کی شرح اعلی حضرت امام اہل سنت نے، آپ نے فرمائی، جد الممتار کے نام سے، وہ بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ علی عربیہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کے کسی شاخ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بالخصوص علماء کرام، مفتیان کرام، صاحب فتویٰ، جو لوگ مسائل بیان کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، فتاوی جاری کرتے ہیں، انہیں جد الممتار ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، وہ ضرور اس کو پڑھتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلی حضرت کی تحقیقات ہیں، وہ نادر، بے مثال اور لاجواب ہیں، اور قرآن و سنت کے عین موافق ہیں۔ اللہ کریم ہمیں امام اہل سنت کا فیض بھی عطا فرمائے۔ تو فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا ہوں، اگر مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور ان کی قبر کے پاس جا کر اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں تو جلد حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، فتاوی شامی جلد اول صفحہ 138 ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست عاشق رسول ہیں، اتنے زبردست عالم دین ہیں، فقہ کے بڑے امام ہیں۔ سبحان اللہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ نے لوگوں کو دین سکھایا، دین پڑھایا، اور ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیں، فقہ الگ ہے، لیکن چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ مرتبے میں بڑے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں میں امام اعظم سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ پتہ چلا امام شافعی کا عقیدہ ہے کہ امام اعظم برکت والی ہستی ہیں، 22 سے برکت شخصیت ہیں، اور پھر فرماتے ہیں میں ان کی قبر پر حاضری دیتا ہوں، اگر مجھے کوئی حاجت پیش ہو تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، قبر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے آس پاس کہیں نماز پڑھتے ہیں، سامنے نہیں، ایک طرف ہٹ کر نماز پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، اور پھر کہتے ہیں میں ان کی قبر کے پاس جب جاتا ہوں تو پھر میرا عمل کیا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر پھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری حاجت پوری کر دے۔ فرماتے ہیں تو میری حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو جائز دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتا ہے، کبھی جو مانگا جاتا ہے وہی عطا کر دیتا ہے، کبھی اس کی جگہ کچھ اور عطا کر دیتا ہے، کبھی اس کا ثواب ذخیرہ کر لیتا ہے، روز محشر بندے کو عطا کیا جائے گا۔ دعا قبول ہونے کے یہی معانی ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ایک صاحب مزار، ایک بزرگ کا جہاں پر مدفن ہے، میں وہاں حاضر ہوتا ہوں، برکت والی جگہ ہے، میں ان سے برکت حاصل کرتا ہوں، وہاں نماز پڑھتا ہوں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، میری حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حاجت تو ویسے بھی پوری ہو جانی ہے، مگر بزرگوں کا جب فیض شامل ہو جائے، جب بزرگوں کا وسیلہ شامل ہو جائے تو پھر اللہ کریم اور زیادہ رحمت فرماتا ہے اور دعائیں جلد از جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں کرنے اور پھر ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہمیں نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمیں بھی جب حاجت پیش ہو تو ہم بھی ایسی جگہ کہیں چلے جائیں، کسی بزرگ کے مزار کے پاس چلے جائیں، ساتھ مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھ لیں، مسجد نہیں ہے قبر سے ہٹ کر ایک طرف بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، پھر اس بزرگ کی قبر پر حاضر ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مطابق آپ فرماتے ہیں قبر سے تھوڑا دور ہٹ کے کھڑے ہو، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو بزرگ کو ایصال کرو، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے، کتنی پیاری بات ہے کہ جتنے بھی اولیاء کے مزارات ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر مزارات کے ساتھ جو ہے وہ مسجد نظر آتی ہے۔ یہ مسجدیں یا تو ان بزرگوں نے خود بنائی ہیں یا بعد میں ان کے چاہنے والوں نے بنائی ہیں۔ زیادہ تر اولیاء اللہ نے مساجد کو آباد کیا، اللہ کا ذکر کیا، اور یہ جو ہے وہ جملہ اکثر میری زبان پہ آ جایا کرتا ہے کہ اللہ والوں نے جو مسجدیں بنائی ہیں تو ان کے جو مزار کا راستہ ہے مسجد سے جاتا ہے، پہلے انہوں نے مساجد کو آباد کیا، اللہ کا ذکر کیا، پھر اللہ پاک نے ان کا چرچا کر دیا، ان کے مزارات کی شہرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ان کے مزارات کی طرف بھیج دیا۔ لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے مزارات پہ حاضری کا۔ اللہ کریم ہمیں بزرگوں کا ادب اور ان کی برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے مزارات کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مدین چینل کے ناظرین، ہم سلسلے کے آخر میں شامل کرتے ہیں نماز کے طبی فوائد، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے نماز کے کیا کیا فوائد ہیں۔ آئیے آج جو ہم فائدے سنیں گے ان کا تعلق ڈائریکٹلی تو نماز سے نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ نماز ہی سے ہے، اور وہ وضو کے فوائد ہیں کہ وضو کے طبی فوائد کیا ہیں۔ ہم پچھلے سلسلوں میں بھی کچھ فوائد وضو کے سن چکے ہیں، آئیے کچھ مزید فوائد وضو کے کیا ہیں، کیونکہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، درست نہیں ہوتی اور قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، نماز درست نہیں ہوتی۔ تو طہارت ضروری ہے۔ طہارت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک بڑی پاکی کہلاتی ہے جسے غسل کہتے ہیں، اگر کسی پہ غسل لازم ہے اسے غسل بھی کرنا ہوگا، اور دوسری پاکی چھوٹی پاکی کہلاتی ہے، طہارت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی پاکی وہ وضو ہے۔ تو وضو ہم ہر نماز سے قبل کرتے ہیں، اور کبھی ایک ہی وضو سے چند نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، الغرض وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ وضو کے طبی فوائد سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، کس لیے ہاتھ دھونا سنت ہے اور اس کا طبی فائدہ کیا ہے، کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو سارا دن ہمارے ہاتھ سب سے زیادہ کام میں ملوث ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو پکڑتے ہیں، مختلف چیزوں پر جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ کرونا وائرس بھی چلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے، صابن سے دھویا جائے، سینیٹائز کیا جائے۔ تو یہ جو ہاتھوں کو دھونے کا عمل ترغیب دلائی جا رہی ہے آج، الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 1400 سال قبل یہ ترغیب دلائی تھی کہ ہمیں روزانہ 5 نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کے جراثیم دھل جاتے ہیں، اور اگر یہ نہ دھلیں جراثیم تو ہاتھوں کے ذریعے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں کو بار بار منہ کی طرف بھی لے جاتا ہے، کبھی کوئی چیز جو ہے وہ کبھی پسینہ پوچھنے کے لیے، کبھی جو ہے وہ خارش کرنے کے لیے، کبھی جو ہے وہ کسی اور کام کے لیے اپنے ناک کو، اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں سے روک نہیں پاتا، بار بار ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر ہاتھوں کو نہ دھویا جائے تو جراثیم منہ کے ذریعے معدے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کئی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ نمازی آدمی بار بار وضو کرتا ہے، اس کے ہاتھ بار بار دھلتے ہیں تو ان جراثیم سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، کئی امراض سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ اگر بار بار دھلتے ہیں تو انسان کی جو جلد کی رنگت ہے، ہاتھوں کی جو جلد کی رنگت ہے، یہ خراب نہیں ہوتی بلکہ بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے۔ گرمی دانے نہیں نکلتے، ایکزیما یہ ایک مرض ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جلدی سوزش، یہ خارش جو ہے جلد کی، اس سے بھی جو ہے کئی حد تک حفاظت ہو جاتی ہے، بندہ بہت سے امراض سے بچ جاتا ہے۔ اب ہاتھ دھونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے کلی کی جاتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، چیزیں مختلف کھاتا رہتا ہے، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا ہر وقت ہی منہ چلتا رہتا ہے اور وہ بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ کھاتے بھی رہتے ہیں، پھینکتے بھی رہتے ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، کبھی پان کی شکل میں، کبھی گٹکے کی شکل میں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے امیر اہل سنت کا رسالہ جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں، جس میں امیر اہل سنت نے پان کے متعلق، گٹکے کے متعلق آپ نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اور اس کے بعض فوائد کیا ہیں۔ بہرحال آپ یہ رسالہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری معلومات ہوں گی، ہماری صحت کی حفاظت ہوگی، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو ہم بہت ساری چیزیں کھاتے رہتے ہیں، غذائی جو چیزیں ہیں، ذرات ہیں، دانتوں میں پھنستے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات اڑ کر دھول مٹی ہمارے منہ میں چلی جاتی ہے اور لعاب کے ذریعے وہ جم جاتی ہے منہ میں۔ اگر انسان دن میں کئی مرتبہ کلیاں کرتا ہے، ایک بار وضو کرے گا، تین بار کلی کرنا سنت ہے اور مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یاد رہے کہ اگر منہ میں بدبو ہو، تغیر رائحہ مطلب منہ کی بدبو، منہ کی جو بو ہے یہ تبدیل ہو جائے اور بدبو پیدا ہو جائے، اب جو ہے مسواک کرنا سنت موقعہ ہے، ورنہ عام حالت میں سنت غیر موقعہ ہے۔ بہرحال مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کریں گے، کلی کریں گے، اور بار بار جب کلیاں کی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ جو باریک ذرات پھنس جاتے ہیں اگر نہ نکالے جائیں، اور وہ جو جراثیم گرد و غبار منہ میں چپک جاتا ہے، اگر اس کو بار بار کلیاں کر کے نہ نکالا جائے تو یہ اندر ہی رہ کر متعفن ہو جاتے ہیں، ان میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور منہ کی کئی بیماریاں اس سے لگ جاتی ہیں۔ بہت ساری منہ کی بیماریاں آپ کے علم میں بھی ہوں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ چیزیں جب منہ میں چلی جاتی ہیں، صفائی کا اہتمام نہ کیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، منہ کے کنارے پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہونٹ اور منہ کی داد، یہ بھی ایک مرض ہے۔ اسی طرح چھالے وغیرہ منہ کے، یہ بھی امراض پیدا ہونے کا امکان ہے۔ لیکن جو بندہ نمازی ہوتا ہے، بار بار وضو کرتا ہے، کلیاں کرتا ہے، ان بہت سارے امراض سے بچ جاتا ہے۔ اب کلی کے بعد ہم نے اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ جو لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، بار بار نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو دائمی نزلے سے بچ جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری جو زکام کے ساتھ اور ناک کے امراض ہیں، ان سے بھی ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی زبردست شے نماز عطا کی، اور اس سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ ایک بندہ مومن، ایک مسلمان جب اس پر عمل کرتا ہے اور اس طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور ناک میں اچھی طرح سے نرم بانسیں تک پانی پہنچاتا ہے اور بہترین طریقے سے وضو کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ ناک کے جو امراض ہیں، ناک کو بار بار دھونے کی وجہ سے ان امراض سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور حفاظت ہو جاتی ہے۔ جن کو یہ امراض نہیں ہیں وہ ان سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کہا بھی تو جاتا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ مرض کے آنے سے پہلے ایسے اہتمام کر لے تاکہ اس تک مرض نہ پہنچ سکے۔ آج جو ماسک لگایا جا رہا ہے، سینیٹائزر استعمال کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس وائرس سے ہم پہلے ہی سے حفاظتی تدابیر کر لیں اور ہم اس وائرس سے بچ جائیں۔ تو یہ بار بار جو لوگ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک پانی ڈالتے ہیں، یہ بہت سارے امراض سے پیشگی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد چہرہ دھویا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چہرہ دھونے سے، یہ بات سائنٹیفک طور پر ثابت شدہ ہے، اس پر طبی ماہرین، حکیم ہوں، ڈاکٹرز ہوں، اس بات پہ متفق ہیں کہ بار بار چہرہ دھونے سے چہرے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے جو بار بار سجدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، پنج وقتہ نمازی بنا دے، اور اس کے لیے ہم بار بار وضو کریں گے تو چہرہ دھونے سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز چہرے پر بعض لوگوں کے دانے نکل آتے ہیں، الرجی ہو جاتی ہے، جو لوگ بار بار چہرہ دھوتے ہیں ان امراض سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور فائدہ ہوتا ہے جب ہم بار بار چہرہ دھوئیں گے، تین بار جب ہم نے دھونا ہے چہرے کو تو تین بار دھونا اس میں سنت ہے، ایک بار دھونا فرض ہے۔ اب یہ بار بار دھلے گا، پانچ بار بندہ نماز پڑھتا ہے، پانچ بار وضو کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، چھ بار وضو کر لے گا، صلاۃ الاوابین وہ تو مغرب کے ساتھ ہی اس میں پڑھنی ہے، اگر اس کے لیے بھی الگ سے وضو کر لیتا ہے یا اس کے علاوہ اشراق و چاش کے لیے وضو کرتا ہے، تو اس طرح کئی بار وضو ہوگا اور چہرہ جو ہے وہ کئی مرتبہ دھلے گا۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، چہرے کا مساج ہو جاتا ہے، اور چہرے کے جو جلد ہے اس کے نیچے باریک وینز ہیں، ویسے تو پوری باڈی کے اندر باریک وینز پھیلی ہوئی ہیں، وہ رگیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن چہرے کا جب مساج ہو جاتا ہے بار بار دھلنے کی وجہ سے، تو یہ جو رگوں میں سرکولیشن آف بلڈ ہے، دوران خون ہے، یہ اس کا جو دوران ہے، اس کا جو چلنا ہے، یہ سرکولیشن ہے، یہ بہتر طریقے سے جاری رہتی ہے، اور چہرہ جو ہے حشاش بشاش رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بار بار وضو کرنے، چہرہ دھونے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد کوہنیوں سمیت انسان ہاتھ دھوتا ہے، کوہنیوں سمیت جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو تین رگیں ایسی ہیں اس ایریا کے اندر، جب ہم کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں تو تین رگیں ایسی ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ دل سے، دماغ سے اور جگر سے ہے۔ جب ان پر بار بار پانی جاری ہوتا ہے، پانی پڑتا ہے، تو اس میں تازگی آ جاتی ہے، دل، دماغ اور جگر کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ وضو کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ نماز کے ضمن میں وضو کی شکل میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاؤں دھونے کا مرحلہ آتا ہے، اور پاؤں دھونے میں پاؤں کی انگلیوں کا جو ہے وہ خلال بھی کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی انگلی کے ساتھ الٹے ہاتھ کی پاؤں کا خلال کیا جاتا ہے انگلیوں کا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پاؤں اکثر زمین پر رہتے ہیں، اس پر دھول مٹی پڑتی رہتی ہے، جراثیم لگتے رہتے ہیں، اور اگر انگلیوں کا خلال نہ کیا جائے، ان کے درمیان جو یہ گیپ ہے اس میں جراثیم پھنس جاتے ہیں، اور اگر ان کو دھویا نہ جائے تو یہ جراثیم امراض کا سبب بنتے ہیں۔ جو مسلمان نمازی ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، خلال کرتا ہے، ان امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اس کا ایک زبردست طبی فائدہ ہے، ایک نہیں بلکہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاؤں دھونے سے اور طریقے سے دھونے سے، کہ جس طرح سنت کے مطابق پاؤں دھونا ہے، اگر کوئی اس طرح پاؤں دھوتا ہے تو اس کو ڈپریشن سے، بے چینی سے، بے سکونی سے، دماغی خشکی سے اور نیند کی کمی جیسے مسائل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو کے جو دنیاوی فوائد ہیں اور جو طبی فوائد ہیں، یہ سارے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ وضو کے جو اخروی فوائد ہیں وہ تو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ نمازی بندہ ہے۔ سبحان اللہ، آگ کو دور کر دیا جائے گا نمازی سے۔ الحمدللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے سنا کہ متبرک مقامات پر نماز ادا کرنے سے نماز کی قبولیت میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اپنے اسلاف کے عمل سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت جو ہم نے سنی سچے نمازی کی، اس سے یہ واضح ہوا کہ متبرک مقامات پر نماز پڑھنے سے زیادہ برکتیں اور زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا سلسلہ نماز اور سچے نمازی۔ اللہ کریم ہمیں سچے نمازیوں کے طفیل سچا نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر، کیوں رب کے لیے